بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالی شأنہ کا آپ طالبات پر اور ہم سبھی طالب علموں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی نہ کسی درجے میں علم نبوت کے ساتھ اشتغال نصیب فرمایا، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ علم حدیث کے ساتھ اشتغال. یہ بہت بڑی نعمت ہے حق تعالی شانہ کی کہ اس نے ہمیں حدیث پڑھنے میں لگایا. ہم اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ قرآن اور حدیث کے علوم کے ساتھ مرتے دم اشتغال ہمارا رکھے. آپ نے ماشاءاللہ عربی اول سے نحو اور صرف کے قواعد یاد کرنے سے ابتدا کی، اور اب اللہ تعالی شانہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کو شروع کر رہی ہیں. یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق میں حضرت حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک خواب بیان کیا ہے کہ حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بما نلت ھذا، یہ ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہ مقام کس عمل کی وجہ سے پایا؟ تو ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1,000,000 حدیثیں لکھی ہیں، 1,000,000 حدیثیں لکھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں کو لکھتے ہوئے میں درود پاک پڑھتا رہا. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا تھا تو میں درود پاک پڑھتا تھا. تو ہر حدیث میں کم سے کم 1 مرتبہ تو درود ضرور ہوگا، تو 1,000,000 مرتبہ درود ہوا. اور کبھی کبھی آپ نے اور بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں کہ حدیث طویل ہوتی ہے تو اس میں کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. تو ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 1,000,000 1,000,000 حدیثیں لکھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو لکھتے ہوئے میں درود پاک پڑھتا تھا. تو کم سے کم 1,000,000 مرتبہ تو آپ نے ضرور درود پاک پڑھا. اور ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو 10,000,000 رحمتیں تو یقینی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 20,000,000 بھی ہو، 15,000,000 بھی ہو، اس لیے کہ جتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اتنی رحمتیں اتری ہیں. تو ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حق تعالی شانہ کی طرف سے اتنی ساری رحمتوں کا نزول ہوا ہو، وہ آسمانوں میں فرشتوں کو نماز نہیں پڑھائے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہمیں ملی ہے کہ ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں. حدیث پاک کو پڑھنے کی جو اغراض محدثین نے بیان کی ہیں کہ کیا نیت ہونی چاہیے طالبات کی، کیا غرض ہونی چاہیے پڑھنے والوں کی، تو ان غرضوں میں سے ایک غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم اس نیت سے حدیثوں کو پڑھیں کہ ہمیں وہ فضیلتیں حاصل ہوں جو حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اے اللہ آپ میرے خلفاء پر رحمت نازل کیجیے، میرے جانشینوں پر، میرے خلفاء پر رحمت نازل کیجیے. تو قالو من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں الذین یأتون من بعدی، جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے، ویروون احادیثی، اور میری حدیثوں کو روایت کریں گے، ویعلموہ الناس، اور دوسروں کو سکھائیں گے. تو حدیث پڑھنے والے پڑھانے والوں کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ جو فضیلت ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد آگے روایت کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور جانشین ہیں. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء اور اپنے جانشین کہا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے درس کے دوران کہ دنیا میں کسی کو کسی شیخ کی طرف سے خلافت مل جاتی ہے تو اسے ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ یہ فنا بزرگ کا خلیفہ ہے، یہ فنا بزرگ کا خلیفہ ہے، یہ فنا بزرگ کے خلیفہ ہے،
یہاں حدیث پڑھانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کہہ رہے ہیں. تو ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے وارد ہوئی ہے. تو انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو علامہ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی جو ایک بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث میں مشتغلین بالحدیث کے لیے فضیلت ہے, اس لیے کہ رات دن ان کا مشغلہ ہی حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا, اس کے لیے مطالعہ کرنا, شروحات کو دیکھنا, اور یہ موضوع جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعلق ہے, تو وہ بکثرت درود پاک پڑھتے ہیں, بکثرت درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی میں امہات سِتّہ پڑھائی جاتی ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, نسائی شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, شمائل بھی ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے موطأ امام مالک اور موطأ امام محمد. ان کتابوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں. تو فل ٹائم مدرسوں میں ایک سال میں دورے کا طالب علم تقریباً 40,000 حدیثیں پڑھتا ہے, اور پارٹ ٹائم مدرسوں میں دو سال میں ایک طالبہ یا ایک طالب علم 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں. ان 40,000 حدیثوں کو اگر وضو کر کے باادب ہو کر عظمت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, عشق و محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے اگر کوئی طالبہ یا کوئی طالب علم پڑھ لے گا, تو پتہ نہیں ایک سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان والے, وہ بھی بڑے صاحب علم تھے اور بخاری شریف کا انہوں نے درس بھی دیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے؟ تو جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث پڑھانے والا ہی کیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب نہ ہو, کہ وہ حدیث پڑھاتا ہو اور حدیث وہ اس شان سے نہ پڑھائے, اس عظمت سے نہ پڑھائے, اس خلوص سے نہ پڑھائے, اس محبت سے نہ پڑھائے کہ اس کے نتیجے میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو. تو میری ہماری بچیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف لینے کا یہ سنہرا موقع ہے. سنے اب تک جو غفلت میں زندگی گزری ہے, اگر غفلت میں گزری ہے تو غفلت سے آپ نکل جائیں, توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. اس لیے کہ ہوتا ہے کہ بچپنے کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے پڑھتے پڑھتے دورے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ میں بچہ یا بچی نہیں ہوں, اللہ تعالی شانہ نے مجھے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, بہت اونچا مقام مجھے عطا فرمایا ہے. امام عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں, وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی, جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ تاریخ دمشق ایک بہت اونچی کتاب انہوں نے لکھی اور بڑے محدثین میں سے ابن عساکر, ابن عساکر طالب علمی کے زمانے میں میرے پاس شام سے پڑھنے کے لیے آئے نیساپور, میں نیساپور میں تھا اور وہ پڑھنے کے لیے آئے, میں نیشاپور میں تھا اور وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے, شام سے پڑھنے کے لیے آئے. تو اتنے حریص تھے علم کے کہ میں چند دنوں میں ان سے تنگ آ گیا. اب امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو خود محدث تھے, اور اس زمانے کے محدث خود اتنے حریص تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے آ کر کے حدیث پڑھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل 23 سال تک بخاری شریف کا درس دیا, اور اتنے حریص تھے اور اللہ نے ان کے کام میں اتنی برکت پیدا فرمائی تھی کہ 30 سال میں 90,000 شاگردوں نے ان سے پوری بخاری شریف پڑھی، اور 90,000 میں کچھ ہمارے امام محمد ابن یوسف الفربری رحمہ اللہ تعالی، جن کے واسطے سے ہمیں بخاری شریف پہنچی ہے، ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھا. تو یہ لوگ تو خود حریص تھے. تو ابن اساکر کتنے حریص ہوں گے کہ حریص استاد بھی تنگ آ گیا کہ بھئی یہ تو ہر وقت بس پڑھاؤ 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 پڑھاؤ. اور آج کل ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو ذرا 15 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے استاد کی طرف سے، ذرا 1 گھنٹہ زیادہ ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ کتاب ختم کرانی ہے، تو ہمیں بوجھ لگتا ہے. تو ابن اساکر رحمہ اللہ تعالی نے اتنا حرص دکھایا کہ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اس طالب علم کو آئندہ کل سے میں نہیں پڑھاؤں گا، اور اگر یہ آیا میرے گھر تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. آیا دوسرا دن، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا سوراخ میں سے، کھڑکی سے، کہ وہ تو کہیں نہیں، دیکھا تو وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، تو میں نے دروازہ کھولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نو وارد نے سب سے پہلی بات جو کہی ہوئی تھی کہ انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات خواب میں آئے اور مجھے یہ کہا کہ امضی الی الفراوی، جب تم صبح کرو تو تم فراوی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی، کہ تمہارے شہر نیشاپور میں ایک شامی لڑکا آیا ہے جو گندم گو رنگ والا ہے، اور وہ صرف آیا ہے میری حدیث کی طلب میں، فلا تملا عنہ، اس سے منہ مت پھیرنا، اس سے اکتانا مت. یعنی یہ ایسی طلب میری بچی ہو دل میں پیدا کرو کہ مدینہ منورہ میں، روضہ پاک میں ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں، ان کی توجہ ہمیں، ہمیں ان کی توجہ. اس طرح پڑھو کہ ہمیں ان کی توجہ. یہ الفاظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، الفاظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. محدث بن جائے، مفسر بن جائے، فقیہ بن جائے، پوری دنیا میں ہمارے نام کا ڈنکا بجے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو مقبولیت حاصل نہ ہو. یہ ابن اساکر رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی تو بچے ہیں، طالب علم ہیں، مگر کنیکشن مدینہ منورہ سے کتنا ہوگا کہ خواب میں اپنے زمانے کے محدث کو تنبیہ کی گئی کہ یہ بچہ جو آیا ہے اس سے منہ مت پھیرنا، اس سے اکتانا مت. تو راوی کہتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو پڑھانا شروع کیا، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ عادت یہ بنا لی تھی کہ جو بھی طالب علم آتا تھا تو اپنے وقت کے مطابق اس سے کہہ دیتے تھے کہ بس کرو بیٹا، آئندہ کل بس کرو، شام کو وقت ختم ہوتا تھا. لیکن ما کان ابو عبداللہ یقوم من مجلسہ حتی یقوم ابن اساکر، جب ابن اساکر پڑھنے کے لیے آتے تھے تو جب تک ابن اساکر یہ نہیں کہتے تھے کہ استاد جی اب بس ہو گیا، شام کو پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، اس وقت تک امام ابو عبداللہ ان کو منع نہیں فرما چکے. آپ کا جو ہے بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا، اس مقام کو پہچانیے. میں نہ صاحب علم ہوں، نہ مجھے کچھ آتا ہے، میں تو بس اس مدرسے کی اور یہاں کی طالبات اور یہاں کی معلمات اور یہاں کے معلمین اور یہ حدیث پاک کی جو بہت ہی اہم کتاب ہے اس کے افتتاح کی برکات کے حصول کے لیے آیا ہوں، اور اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر میرا نام جڑ جاوے اور آپ میں سے کسی کو حدیث کی خدمت کی آگے سعادت ملے تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے آپ نجات کا ذریعہ بن جائیں. تو میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں اس کی وقعت اور حیثیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ماں باپ کے دلوں میں اللہ تعالی شانہو نے یہ بات ڈالی کہ میں اپنی بچی کو پڑھانا چاہتا ہوں, ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. لڑکوں کے بارے میں دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی دولت اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس راستے پہ ڈالتے ہیں. آپ میں سے بہت سی بچیوں کہ ماں باپ نے نہیں کہا ہوگا, خود آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوگی. ایک مرتبہ مامون رشید نے اپنے پاس آنے والے ایک عالم سے پوچھا کہ من اعز الناس, لوگوں میں عزت والا سب سے زیادہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں, اور وہ اس اعتبار سے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے وہ تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے امور کی نگرانی کرتا ہے, سب کی دیکھ بھال کرتا ہے, غریبوں کو مدد کرتا ہے, یتیموں کا خیال رکھتا ہے, روڈ وغیرہ کا انتظام کرتا ہے, سرحد کی حفاظتیں کرتا ہے, اور پھر وہ مساجد کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے, مدارس کا ذمہ دار ہوتا ہے, علماء کے وظیفے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو کہا آپ سے بڑھ کر اور کون عزت والا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی شانہ اتنا کام لے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ, مامون رشید خلیفہ انہوں نے کہا کہ نہ, سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی کونے میں دو چار طالب علم کو لے کر بیٹھا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ان فلانن و ان فلانن و ان فلانن عن الصحابی قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محدث جو دو چار بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ایسا کہہ رہا ہو. تو یہ بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہیں, مامون رشید خلیفہ بنو عباس میں سے, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو نسبی فضیلت بھی عطا فرمائی اور پھر اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ آپ کو بنایا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چار پانچ بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر حدیث سنانے والا آپ سے زیادہ عزت والا ہے. تو کہا کہ نام وہی لگ, جی ہاں تیرا ناز ہو. اس سے میں کہا جی ہاں تیرا ناز ہو, اور پھر آگے یہ کہا کہ لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اس لیے کہ اس کا نام سند کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ حدثنا الحمیدیو, دیکھو یہ امام حمیدی دنیا سے چلے گئے, صدیاں گزر گئی, مگر ان کا نام آج بھی موجود ہے, حدثنا الحمیدی, اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مامون رشید نے کہا کہ ہم یہ پڑھانے والا جو ہے اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فنحن نفنا ونموت, ہم مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے, ہم تو مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے, فنا یموت ابدا, مگر یہ شخص کبھی بھی مرے گا نہیں, اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جتنے زندہ تھے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ زندہ آج ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر دنیا کے جن جن خطوں میں ان کے زمانے میں نہیں پہنچا تھا اس سے زیادہ اس وقت ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت شاہ ولی اللہ سید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اتنے زندہ نہیں تھے جتنے آج وہ زندہ ہیں. آپ جو ہے اپنا مقام پہچانیے, اللہ تعالی شانہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, تو تعلق پیدا کیجیے احادیث شریفہ سے, بہت دھیان سے سنیے پڑھیے. کلاس میں بالکل غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں 12 طالب علموں نے اور 4 طالبات نے اس سال بخاری شریف کا ختم کیا, اور میں نے اپنی عادت کے مطابق بالکل اخیر میں یہ کہا کہ جس کا جتنا حصہ چھوٹا ہوا ہے وہ مجھے ذرا بھیج دے تاکہ میں اس کی قراءت کرا لوں ختم بخاری سے پہلے. تو لڑکوں میں سے سوائے ایک طالب علم کے جو بہت شدید بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہو گیا تھا, اس کے علاوہ باقی ایک بھی طالب علم کی کوئی حدیث نہیں چھوٹی پورا سال. اور بنات میں سے ایک طالبہ کی یا دو طالبات کی وہ مجھے پتا نہیں ہے، مگر دو حدیثیں چھوٹی ہوئی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب کا تقاضا ہو گیا ہو یا اس میں سے آنے میں تاخیر ہو گئی ہو، صرف دو حدیثیں چھوٹی تھی. تو دھیان سے پڑھیں، اہتمام سے حاضری دیں اور محبت سے پڑھیں، اور جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، ہمارے یہاں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے طلباء کو دیکھ کر، اور آپ کے یہاں بھی ایسا ماحول ہوگا اور ہر مدرسے میں ہوگا کہ جب بھی بخاری شریف پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پوری درسگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم گونجتا ہے، اور اس طرح گونجتا ہے کہ اگر کوئی غافل شخص بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بہت محبت سے آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے، اور جو کچھ آپ سیکھتی جائیں عمل کیجیے، عمل کیجیے، اور عمل کرنے کے بعد اس کی کوشش کیجیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن، ماں باپ، پھر شوہر، بچے، بستی میں رہنے والے اور رشتے دار اور تعلق والے سب کے سب ان حدیثوں پر آ جائیں اور ان حدیثوں سے جڑ جائیں. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اسی علم سے وابستہ رکھیے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ اور مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبات درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، اور درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم گاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیاوی تعلیم گاہوں ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم گاہ سے فارغ ہوتے اور فارغ ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم گاہوں میں جاتے، شرعی احکام کی پابندی کرنے کے ساتھ، اور دنیاوی علم کو حاصل کرتے، اور دنیاوی علم کو حاصل کر کے اس دنیاوی علم کو دین کے فروغ کا ذریعہ بناتے. مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں جا کر ایک سال، دو سال، تین سال گزار کر پانچ یا چھ سال میں جو کچھ علمی، دینی، روحانی فوائد حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو دھو دیتے ہیں. آپ سوچیے کہ اس سے آپ کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جنہوں نے آپ کو آخرت کے لیے پڑھایا ہے. بھائی چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اتنا شعور نہ ہو، آپ کے اساتذہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، آپ کے مدرسے کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، آپ کے منتظمین کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. آپ اپنے آپ کو علم نبوت سے اللہ نے آپ کو وابستہ کیا ہے تو ناشکری کر کے اپنے آپ کو مت کاٹے علم نبوت سے. نام کا عالم رہنا، نام کی عالمہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسمی عالم، رسمی عالمہ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اسی کے ہو کر کے رہیے. اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا میری تربیت میں بہت بڑا دخل ہے، اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر طلب علم کے حقوق کو ادا کر کے تم پڑھو گے اور فارغ ہونے کے بعد اس علم کے تقاضوں کو پورا کرو گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیب میں پیسہ نہ ہو، مگر جس وقت تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحت تھی اس پر کما حق کہوں، عمل تو نہیں کر سکا، پڑھنے میں بھی کوتا ہی رہی اور اس کے بعد دین پر عمل کرنے اور دین کی خدمت کرنے میں بھی کوتا ہی رہی، مگر یہ کہ ان کی زبان سے وہ نکلی ہوئی بات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی جگہ محتاج نہیں رکھا. اب اللہ بھی بھروسہ رکھیے، جو لوگ سول سروینٹس ہوتے ہیں حکومت ان کا خیال رکھتی ہے، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ جائیں گے کیوں اللہ ان کا خیال نہیں رکھے گا. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی ہے، ان کے حالات میں نے پڑھا کہ ان کے طالب علمی کے زمانے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے زور ڈالا کہ بھائی اب گھر کو آپ سنبھالیے، سب سے بڑے بیٹے آپ ہیں، اور مجبور ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کل سے تو مجھے کام پہ جانا ہے, اب کل سے کام پہ جانا ہے, پوری رات ان کو نیند نہیں آ رہی ہے, بڑے پریشان ہیں کہ علم نبوت سے میں کٹ رہا ہوں, علم نبوت کی نعمت میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے, بہت پریشان, رات کو نیند نہیں آتی, کل سے مدرسہ چھوٹ رہا ہے اور اب نوکری پہ جا رہا ہوں. اس بے خوابی کے عالم میں وہ بستر سے نکلے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے, دل کو سکون پہنچانے کے لیے, نیند نہیں آ رہی تھی, گھبراہٹ, تو انہوں نے ایک کتاب اٹھا لی, وہ تھی احیاء علوم الدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی, اور انہوں نے یوں کر کے احیاء العلوم کو کھولی. احیاء العلوم کو جب کھولا انہوں نے تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نظر میری جس بات پر پڑی وہ یہ تھی کہ اے انسان, اے آدم کے بیٹے, تو بھی عجیب ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, اے انسان, اے آدم کے بیٹے, تو بھی عجیب ہے کہ ایک مخلوق تیری ایک وقت کی دعوت کر دیتی ہے تو تو بہت تسلی سے بیٹھ جاتا ہے کہ آج تو ہمارا بابو بھائی کے یہاں کھانے کی دعوت ہے, آج مولانا داؤد صاحب کی ہماری کھانے کی دعوت ہے, تو شام کی پھر وہ فکر نہیں کرتا. دوپہر کو آج میری مولانا امین صاحب کے یہاں کھانے کی دعوت ہے, ہارون بھائی کے یہاں کل صبح ناشتہ ہے, اور وہ فکر نہیں کرتا. کہ عجیب بات ہے کہ ایک مخلوق تیری ایک وقت کی دعوت کر دے تو تو بالکل اس پہ بھروسہ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں نے قرآن میں کہا ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, میں نے خالق ہونے کی حیثیت سے تیری روزانہ کی ہر وقت کی دعوت طے کر رکھی ہے, مجھ خالق پر تجھے بھروسہ نہیں ہوتا. مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو الجھن ختم ہو گئی, یہ انہوں نے بند کی اور اسے تاکچے پر رکھی اور آرام کی نیند یہ طے کر کے سو گیا کہ آئندہ کل صبح سے نوکری پہ نہیں جانا ہے, میرا کفیل بھی اللہ ہے, میری ماں کا کفیل بھی اللہ ہے, میرے بھائیوں بہنوں کا کفیل بھی اللہ ہے. پڑھا انہوں نے, اللہ تعالی شانہ نے ان کے سب گھر والوں کی حفاظت کی, نگرانی کی, کفالت کی, اور وہ عالم بنے, اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے ذریعے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد ڈلوائی, اور آج وہ عالم اسلام کے کامیاب اور بڑے مدارس میں ہیں. اللہ کی طرف توجہ رکھیں, اللہ کی طرف دھیان رہے, اور بس اوڑنا بچھونا دین ہو, اوڑنا بچھونا دین ہو, اوڑنا بچھونا دین ہو. تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے بھی تعلق رکھیں, آپ کے اساتذہ استانیوں سے بھی تعلق رکھیں, علمی ترقی ہو, علمی مطالعہ ہو, تو یہ سال بھی بہت اچھا گزرے. اس سال کے بعد بھی میں تو ہمارے یہاں طلبا جو داخل ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مت سوچو کہ چھ سال کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے, یہ بھی مت سوچو کہ پانچ سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے, یہ بھی مت سوچو کہ تین سال کے بعد دورے میں آ گئے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اب چھ مہینے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم تو فارغ ہو چکے ہیں. کب فارغ ہو چکے ہیں؟ جب مدرسے میں ہم نے داخلہ لیا ہے. جس دن ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے ہم پڑھنے پڑھانے کے علاوہ ہر کام سے فارغ ہو کے آ گئے ہیں, بس اب اسی راہ پہ رہنا ہے, اسی راہ پہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی پہ رکھے. مجھے ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری واز جو دارالعلوم بری کے جلسے میں ہوا تھا, تو وہ واز انہوں نے کیا اور میں اس میں بیٹھا ہوا تھا, میرا عربی اول تھا, عربی اول, تو حضرت نے وہ جو واز فرمایا تھا تو اس میں اخیر اخیر میں جو دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں تو یا تو آخری جملہ تھا یا بیچ میں, مگر آخری دعاؤں میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہنے سے پہلے اس میں تھا کہ اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمیں موت عطا فرما. تو حضرت مولانا پریسٹن سے گاڑی میں بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے اور ہاتھ میں پتہ نہیں مسلم شریف یا مشکات شریف یا جلالین شریف کوئی کتاب تھی, وہ پڑھ رہے تھے اور حادثہ پیش آیا, ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہوا, تو اس حال میں کہ کتاب آپ کے سینے پر تھی اور آپ کی شہادت کا خون جو ہے وہ اس کتاب کو لگا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اسی پر زندہ رہیں, اسی پر ہمیں موت آئے. آپ بھی اس جذبے کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. میں نے سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت کی تلاوت کی ہے, مجھے متعدد بزرگوں سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہے. سب سے پہلے مجھے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے حاصل ہوئی، جب مجھے ان کے ساتھ باٹلی میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی سن 1982-83 میں، اور اس کے بعد پھر جب ہم نے طحاوی شریف ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی طحاوی شریف شروع کرانے سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی، اور ان دونوں بزرگوں کے علاوہ جو میرے اساتذہ ہوتے ہیں اور بھی متعدد مشائخ ہیں جن لوگوں سے مجھے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہے، اور حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر استاد نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی ہے اور آگے پھر دوسری حدیثیں سنائی ہے، تو میں نے بھی تسلسل کی برکات کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کی تلاوت کی ہے، تو آپ جو معلمات ہیں اور جو دور حدیث کی طالبات ہیں اور اسی طرح مشکات شریف کی جو طالبات ہیں، تو ان شروط کے ساتھ جو حضرات محدثین کے یہاں معتبر ہے حدیث مسلسل بالاولیت کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور ان شرائط میں سے سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ ہو، تقوی والی زندگی ہو اور اہل سنت والجماعت کے طریق پر ہو، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر بخاری شریف از اول تا آخر میرے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ساکن بقی سے پڑھی، انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی تھی حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ احمد غنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہاں سے آگے جو سند ہے وہ لامے کے مقدمے میں اور دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ ہر حدیث سے پہلے مذکور ہے، اور بخاری شریف کی اجازت مجھے اور بھی متعدد بزرگوں سے حاصل ہے، ان میں سے جو خاص قابل قدر ہیں وہ ہیں شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی، یمن کے بہت بڑے شیخ تھے اور جدہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، جس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 118 سال تھی، تو ان کی سند جو ہے وہ عالی تھی، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کی اپنی سند تو ہے ہی، مگر ایک دوسری سند ان کی جو ہے وہ یہ کہ ان کو حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی، اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈائریکٹ اجازت حاصل تھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو اجازت حاصل تھی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ سند بھی بہت عالی ہے، تو بخاری شریف کی اجازت بھی میں آپ سب کو دے رہا ہوں بشروط المعتبرت عند المحدثین۔ اب یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم ہماری نیتوں کو ٹٹو لیں کہ ہم حدیث پاک کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پاک کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں جو حدیث پاک پڑھنے پر احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں، ہم حدیث پاک اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، ہم حدیث پاک اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حدیث پاک پڑھنے سے شان صحابیت حاصل ہوتی ہے، ہم حدیث پاک اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حدیث پاک پڑھنے سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ہم حدیث پاک اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں جو احکام اور جو اخلاق اور جو آداب سکھلائے گئے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے دارین کی سعادت حاصل کریں گے. فیم, شہرت, واہ واہ, عالمہ کا ٹائٹل مل جاوے, کسی جگہ اچھی نوکری مل جائے, کسی مکتب میں پڑھا کے پانچ پیسے کما لیں, ان نیتوں میں سے کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. تو اپنی نیت جو ہے وہ درست کر لیں اور اخلاص کے ساتھ, پھر محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں. دوسری بات, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلی حدیث میں ایک تو نیت کا ذکر کیا ہے, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیث لائے ہیں سب سے پہلی جس میں نیت کا ذکر ہے, اور دوسرا اس میں ہجرت کا ذکر ہے. اور ہجرت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ہجرت ظاہرہ اور ایک ہے ہجرت باطنہ. اور ہجرت ظاہرہ کی دو قسمیں ہیں, پہلی قسم ہے الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام, اپنے دین کو بچانے کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں منتقل ہو جانا. اور دوسرا الانتقال من دار الفساد الى دار الامن, اپنے دین کو بچانے کے لیے دار الفساد سے منتقل ہو جانا دار الامن کی طرف. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جو ہجرت کی تھی وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف تھی, اور دین بچانے کے لیے منتقل ہوئے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جو ہجرت کی تھی وہ دار الفساد سے دار الامن کی طرف, دین کو بچانے کی خاطر. یہ تو ہے ہجرت ظاہرہ. اور دوسری ہے ہجرت باطنہ. اور یہ ہجرت ظاہرہ بھی جو کی جاتی ہے وہ ہجرت باطنہ ہی کے لیے. اور ہجرت باطنہ کس کو کہتے ہیں؟ وطن کو چھوڑنا نہیں, وطن کو چھوڑنا ہجرت ظاہرہ ہے, اور گناہوں کو چھوڑنا, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑنا, یہ ہے ہجرت باطنہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے جس میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اس سے تو اخلاص کی طرف انہیں متوجہ کر دیا. اور فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرۃ ينقهها فہجرته الى ما هاجر الیہ, اس سے ہمیں متوجہ کیا ہجرت ظاہرہ کی طرف بھی, کہ بھائی طلب علم کے لیے ظاہری ہجرت بھی کرنی پڑے گی, وطن بھی چھوڑنا پڑے گا, گھروں سے نکل کر مدرسے تک جانا پڑے گا تو گھروں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اسے عزت ملی جو وطن سے نکلا, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکلا. اور ہجرت ظاہرہ کے ساتھ ہجرت باطنہ بھی ضروری ہے, ورنہ علم میں ترقی نہیں ہوگی. شکوت الى وکیع سوء حفظی, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام وکیع رحمہ اللہ تعالی کی طرف شکایت کی حافظے کی کمزوری کی, کہ مجھے علم یاد نہیں رہتا. فاوصانی الى ترک المعاصی, تو مجھے میرے استاد وکیع رحمہ اللہ تعالی نے رہنمائی میری کی, مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہ ہجرت باطنہ اختیار کر. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. تو آپ اخلاص کے دامن کو بھی پکڑ لیں اور ہجرت باطنہ یعنی گناہوں کو چھوڑنے کے دامن کو بھی پکڑ لیں, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو پکڑ کر یہ سال بھی گزاریں اور آگے زندگی بھی گزاریں, انشاءاللہ کامیابی جو ہے آپ کے قدموں کو چومے گی. اور اپنی باطنی اصلاح کے لیے ہمارے اکابر مشائخ بزرگوں میں سے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو ان سے اپنا رشتہ بھی جوڑے اور اپنا تزکیہ بھی کرائے, اپنے باطن کی اصلاح بھی کرائے. اس سے جو ہے وہ ہجرت باطنہ بہت آسان ہو جاتی ہے, اور جب ہجرت باطنہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر علم میں ترقی ہوتی ہے, عمل میں ترقی ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.